Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Darul Salam, Toronto, Canada. Friday after Asr Salah, 17th of Ramadan, 26th of July, 2013. How Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam acted on the last 10 days of Ramadan. The virtues of dhikr and muraqabah. The impact of reciting the Quran. The bayan is presented by Hazrat Maulana Muhammad Budhaniya Shahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر وشد الميزر صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, رمضان مبارک کا تقریباً ہم آدھا سے اوپر گزار چکے ہیں. جو بھی حق تعالیٰ کی توفیق ہوئی ہم نے کچھ کیا, حق تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور آئندہ کی جو گھڑیاں ہیں, جو دن ہیں, حق تعالیٰ جل شان ہو اس کو صحیح معنی میں عبادتوں کے ساتھ اور جو رمضان کا حق ہے اس طرح اس کو گزارنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اس رمضان مبارک کے مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنائے. ظاہر بات ہے کہ دو ہی دن باقی ہیں یا تین دن آخری عشرے میں, وہ عشرہ جو مغفرت کا تھا وہ گزر چکا. اوسطہ اولہ رحمت, رحمت کا عشرہ ہم گزار چکے ہیں, اس وقت ہم مغفرت کے عشرے میں چل رہے ہیں اور اس کا بھی تقریباً 7 دن ہم گزار چکے ہیں. کچھ دن باقی ہیں, کچھ گھڑیاں باقی ہیں مغفرت کے عشرے کی, اور اس کے بعد وہ رمضان کا لب لباب جس میں مغفرت ہے اور انسان کے لیے آگ سے آزادی ہے, تو وہ عشرہ ان قریب شروع ہونے والا ہے. اور اسی لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے لیلۃ القدر کو بھی اسی میں رکھا, اور پھر ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ اس عشرے کی قدر کریں, اس عشرے کو غفلت کے ساتھ نہ گزاریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اس قدر اہتمام فرماتے, کان یجتہد ما لا یجتہد غیرہ, آپ اس عشرے میں ایسی محنت فرماتے تھے, ایسی مشقت اٹھاتے تھے کہ اس سے پہلے عشرے والے میں وہ ہمیں نظر نہیں آتی تھی. وشد المیزر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستبند باندھ دیتے تھے اور ان 10 دنوں کو یہ اللہ کی نظر کر دیتے تھے, اور اسی لیے عام طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ وہ آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا, اس سے معلوم ہوا کہ آپ اس کا کتنا اہتمام فرماتے تھے. دوسری حدیث میں یہ فرمایا, حضرت عائشہ ہی راوی ہیں, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, احیا لیلہ خود کے لیے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ان راتوں کو زندہ کرتے تھے. زندہ کرنے کا کیا معنی؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے, نماز ہے, دعا ہے, اس میں آپ لگاتے تھے, یہ ہے راتوں کا زندہ کرنا. ایک ہم لوگوں کا زندہ کرنا ہے کہ راتوں کو ہم لوگ بیٹھتے ہیں, ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں, یہ ہم لوگ راتوں کو گزارتے ہیں. یا بہت سے لوگ اس رمضان کی راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے وہ کھیلتے ہیں, کوئی کیرم لے کر بیٹھتا ہے, کوئی یوں سمجھیے کرکٹ کھیلتا ہے, تو ہم اس طرح گزارتے ہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ اس رمضان کے آخری دنوں کو خاص طور سے اس طرح گزارتے تھے, اس طرح گزارتے تھے کہ وہ رمضان کی ان راتوں کو زندہ فرماتے تھے. رمضان کی یہ راتیں ان کے لیے زندہ ہو جاتی تھی, قرآن پاک کی تلاوت کر کر, نمازوں کو ادا کر کے. اسی لیے فرماتی ہیں اذا دخل العشر شد میزر, اپنا دست بند باندھ لیتے تھے, وہ احیا لیلہ, آپ اپنی راتوں کو زندہ فرماتے تھے, وہ ایقظ اہلہ, اور حضور اپنے گھر والوں کو بھی یہ اس بات کی تاکید فرماتے تھے اور ان کو بھی جگاتے تھے کہ ان راتوں کو غفلت کے ساتھ نہ گزارا جائے. کسی اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یخلط العشرین بصلاۃ ونوم, پہلے 20 دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہتا تھا کہ آپ ان دو عشروں کو یخلط بصلاۃ ونوم, اس میں آدھی رات آپ عبادت فرماتے, آدھی رات سوتے, یہ آپ کا معمول رہتا تھا, کچھ دیر سو جاتے اور اس کے بعد اٹھ کر عبادت کر دے. فَإِذَا كَانَ الْعَشْر, جب آخری عشرہ آ جاتا یا آخری عشرہ داخل ہو جاتا, شمر وشد المیزر, یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رات کو زندہ کرنا یہ کیسے ہوتا تھا, تو اس کو یہاں فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحیی للیلہ بالقیام والقراءۃ والذکر بقلبہ ولسانہ وجوارحہ ولشرف ہذہ اللیالی وطلب للیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے, لیلۃ القدر کو پانے کے لیے, لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اس طرح زندہ کرتے تھے بے قیام, قیام کے معنی یہاں پر ہے نماز کے اندر کھڑا ہونا. والذکر والقراءت, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, جو لوگ حافظ ہیں وہ قیام کے اندر قراءت کریں زیادہ سے زیادہ, تو نماز کے اندر قراءت کرنے کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے, یاد رکھو. اسی لیے ہم نے چاہیے کہ ہمیں ان راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر, نوافل کے اندر, اور خصوصاً نوافل میں سے بھی افضل نوافل تہجد کے اندر اس کو ہم نے گزارنا ہے. والذکر بقلبہ ولسانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے اپنے قلب سے اور اپنی لسان سے, تو اس کے دو معنی ہوئے یاد رکھے, ایک ذکر جہری, اب لا الہ الا اللہ کا ذکر کو زبان کے ساتھ, آواز کے ساتھ, اتنی آواز کے ساتھ جو بہت نہ زیادہ بلند ہو نہ بہت پست ہو, اور اگر مسجد میں آپ کر رہے ہیں تو ادھر ادھر آپ نظر فرما لیں, اگر آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور عبادتوں میں ہیں تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ بھئی ان کا بھی خیال رکھو اور آپ اپنا ذکر بھی کرتے رہیں. اور دوسرا ہے بے قلب ہی, قلب کے معنی ہے مراقبہ کرنا, اللہ کے دھیان میں ڈوب جانا, اس کو کہتے ہیں مراقبہ اور اسی کو کہتے ہیں ذکر قلبی. وجوارحہ لشرف ہذہ اللیالی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کے ہر عضو کو لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے, اللہ کی طاعت میں لگ جائے, اسی لیے کہ یہی وہ اعضا ہیں کہ اگر ہم نے ان کو غلط جگہوں پر لگایا ہے تو یہی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی بھی دینے والے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم تمہارے جو منہ ہیں ان پر مہر لگا دیں گے, یہ چپ ہو جائے گا, اس کو ختم کر دیں گے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ ہوگا, یہ اللہ کی طاقت ہے. وہ اللہ جس نے طاقت دی ہے زبان کو بولنے کی, وہ اللہ اسی زبان سے بولنے کی طاقت کو چھین بھی سکتے ہیں. دنیا کے اندر اس وقت بہت سے لوگ ہیں جن کے منہ کے اندر زبان ہے لیکن بولنے سے قاصر ہے. کیوں؟ وہ نہیں سکتے, وہ بےچارے گونگے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے بولنے کی طاقت کو سلب کر لیا گیا. زبان تو ہے, سبب ہے بولنے کا, لیکن حق تعالی جل شانہ اس بات کو دکھلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو بولنے کی طاقت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھن لیتے ہیں. یہ اللہ, اور اللہ تعالی پر کسی کا کوئی جبر نہیں. اگر انسان اپنی اسی حالت میں راضی رہا تو حق تعالی کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے. یاد رکھ, بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے, کان ہیں سن نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو وعظ ہے جو ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں کل قیامت کے دن, اگر ہم نے ان کو اللہ کی ناراضگی کے سبب میں لگایا تو حق تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جب حق تعالی ان کو بلائیں گے اور بلا کر پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا, تم نے یہ گناہ کیا, تم نے یہ گناہ کیا, ہاتھ سے یہ کیا, آنکھوں سے یہ کیا, کانوں سے یہ کیا, زبان سے یہ کیا, تو کہیں گے اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا. حق تعالی فرما, وہ اللہ تعالیٰ کو بھی چھٹلائے گا. اب حق تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم, اس کا جو منہ ہے اس کو سیل کر دو. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, ہاتھوں سے کہا جائے گا کہ بولو, ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے. تو جہاں یہ عمل ہمارے لیے برائی میں ہم اس کو لگاتے ہیں, جب اچھائی میں لگائیں گے تو بھی یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے. شیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ عیدگاہ کے لیے تشریف لے جاؤ نماز کے لیے, تو کسی اور جگہ سے جاؤ, ایک جگہ سے جاؤ دوسری جگہ سے آؤ, تاکہ یہ زمین کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بنے گی. تم ہمارے اور آپ کے لیے یہ زمین گواہ بنے گی. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم صحیح عمل کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی عبادت میں لگاتے ہیں, یا اللہ کی رضا مندی کے لیے ہم کسی کام کے اندر چلتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے گواہ بن جاتی. اسی لیے یہ کہا گیا نماز کے بعد کہ تسبیحات فاطمی جو ہیں اس کو اپنے ہاتھوں پر گنو, تاکہ یہ بھی گواہی دے گی کل حق قیامت کے دن حق تعالی جل شانہ کے سامنے یہ ہمارے لیے گواہ بنے گی. یہ بولے گی اللہ تعالی اس کو طاقت دیں گے. کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو حق تعالی جل شانہ کل قیامت کے دن پیشانیوں کے بل اٹھائیں گے. تو جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ جو پاؤں سے چلانے پر ہمیں قادر ہے, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پیشانی کے بل انسان کو چلائے. ناسیت خاطئت کاذبہ, پیشانی کے بل ہر گنہگار کو, ہر جھوٹ بولنے والے کو اٹھایا جائے گا. اس موقع پر حضور نے فرمایا اور صحابہ کرام نے سوال کیا, آپ نے اس سوال کا جواب دیا. تو ان باتوں کے یقین میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور آج تو سائنس نے ان تمام چیزوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا. بہت سی چیزیں ہیں جو پلاسٹک کی ہیں, اس پر ہماری جو باتیں ہیں وہ ٹیپ ہو رہی ہیں اور بعد میں جا کر تم سنتے ہو. اللہ نے ایک انسان کو ایسا دماغ دیا کہ وہ آپ کی آواز کو محفوظ کر لے, اور محفوظ کرنے کے بعد آپ اس کو جب چاہے اس کو استعمال کرو. تو کیا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ بدن کے ان اعضاء کو بھی بلوائے کل قیامت کے دن؟ یہ آسان ہے اس کے لیے. حضرت یونس علیہ السلام و تسلیم کو جب مچھلی نکل کر دریا کی تہ میں چلی گئی, وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ, دریا کی تہ میں چلی گئی, اور قرآن کریم نے کہا کہ یہ دریا کی تہ کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا, ان تین اندھیریوں میں ہیں اللہ کا معزز نبی. وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ, جب اس کو اس بات کا گمان ہو گیا اور اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی, اللہ نقدر علیہ, کہ اس پر کوئی اللہ کی مخلوق طاقت نہیں رکھ سکتی سوائے اللہ کی ذات کے, اللہ نقدر علیہ, فنادا فی الظلمات, وہ ان اندھیریوں میں جن الفاظ کو پکارتا ہے. یہاں مجھے یہ بتلانا ہے کہ حضرت سلیمان, حضرت ایوب علیہ السلام نے کن الفاظ کو پکارا اور کیسے پکارا. جب بالکل تہ کے اندر چلے گئے اور مچھلی ان کو لے کر تہ کے اندر چلی گئی, تو وہاں کنکریوں کی ذکر اللہ کی آواز اللہ کے اس نبی نے سنی. اللہ کے اس نبی نے کنکریوں کے ذکر کی آواز جب سنی ہے تو فوراً بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ نکل گیا, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیری ذات ہی عبادت کے لائق ہے, تو ہی معبود ہو سکتا ہے, تیری ذات پاک ہے, تو سبحان ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالمین میں سے تھا. دیکھو یہ اللہ کا معزز نبی ہے, ایک چھوٹی سی خطا پر بھی وہ اللہ سے کتنا تائب ہوتا ہے. ہم لوگ دن رات گناہوں میں رچے بسے رہتے ہیں, اور کچھ اگر عبادت کر لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. اللہ کا یہ نبی یہ الفاظ کہہ رہا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اسم اعظم ہے, اور دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, یونس یہ ہمارے رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, جب وہ بھاگ گئے اور بھاگ کر وہ کشتی کے اندر بیٹھ گئے, فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, تو ان کشتی میں بیٹھنے والوں کے درمیان قرآن اندازی ہوئی, اور کشتی والے نے یہ کہا کہ اس کشتی میں, جب کشتی چل نہیں رہی ہے تو اس نے یہ کہا کہ اس کشتی کے اندر کوئی اللہ کا ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس سے اللہ ناراض ہیں. تو حضرت ایوب علیہ, حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں ہی ہوں, مجھے ڈال دو تاکہ تم لوگ آسانی کے ساتھ سفر کر سکو. کہا نہیں, تم بھلے معلوم ہوتے ہو, تم کریم معلوم ہوتے ہو, تمہاری شکل و صورت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ایسے آدمی نہیں ہو. خیر دوسری مرتبہ بھی انہوں نے کہا تو نہیں مانے, تیسری مرتبہ کہا تو بھی نہیں مانے, تو آخر میں بات اس پر طے ہوئی کہ بھائی سب کے نام ڈالو, جس کا نام نکلا ہے اس کو ڈال دو دریا کے اندر. اب جو قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا, اور ادھر ان لوگوں نے ڈالا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر, اور وہاں وہ دریا کی مچھلی منہ کھولے ہوئے بیٹھی ہے کہ جیسے ہی یونس آئے تو ان کو اپنے اندر لے لینا ہے. لیکن حق تعالی جل شانہ کی طرف سے اس مچھلی کو حکم یہ ہے کہ ہمارے نبی کو نقصان کچھ نہیں پہنچانا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, لیکن اس کی حفاظت تیرے پیٹ کے اندر ہوگی, اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا ہے, اس کو نگل کر تم نے کھانا نہیں ہے, بس اس کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے. قرآن اندازی ہو گئی, یہ چلے گئے, اور جب ایک عرصے تک دریا کی تہ میں تہ میں پڑے رہے اور کنکریوں کے سبحان اللہ کی اور کنکریوں کے ذکر اللہ کی یہ آواز سنی ہے, تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا. اسی الفاظ کو قرآن کریم نے دوسری جگہ اس طرح سے فرمایا, فساہم فکان من المدحدین فالتقمہ الحوت وہو ملیم فلولا انہ کان من المسبحین, سورہ صافات کی آیت. اگر ہمارے پیغمبر ہمارے رسول یونس ہمارا ذکر نہیں کر دے, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے, دریا کی تہ میں رہتے قیامت تک. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی ذکر اللہ سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ اس اللہ کے ذکر کے ذریعے ہمارے بہت سے مسائل کو دور کرتے ہیں, اور کم از کم اتنا فائدہ تو ہوتا ہی ہے ہم کو کہ ہم کچھ دیر کے لیے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. بہت سے لوگ اگر سوال کرتے ہیں کہ بھائی ذکر اگر دھیان کے ساتھ نہ ہو اور ذکر کے اندر ہمیں مزہ نہ آئے تو اس ذکر کا کیا فائدہ ہے, تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھائی کم از کم اللہ جل شانہ نے تمہارے بدن کے ایک عضو کو اپنے ذکر کے لیے قبول کر لیا. اس لیے اس ذکر کو یہ نہ سمجھو کہ تم نے اس وقت کو برباد کیا, نہیں. حق تعالی جل شانہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں, فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی میرا اور آپ کا ذکر آ جائے اپنے علاقے کے میئر کے پاس, میرا اور آپ کا ذکر آ جائے اپنے علاقے کے پریمیئر کے پاس, یا اپنی کنٹری کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ تمہارا تذکرہ ہو جائے, تو ہم لوگ یوں سمجھیے کہ پھولے نہیں سماتے. اور میرا اور آپ کا ذکر اس ذات کی محفل میں ہو جائے جو ذات سارے جہانوں کا مالک ہے. کتنی بڑی ہمارے لیے فضیلت ہے, فذکرونی اذکرکم. حق تعالیٰ اور یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تمہارا ذکر میں نہیں کروں گا, نہیں, حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا, اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, میرا شکر بجا لاؤ. زبان کا شکریہ ہی یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کے ذکر میں لگائے. اللہ کے ذکر یہ مختلف ہیں, قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے, یاد رکھو, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, کہنا یکلمہ, وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ گویا کلام کر رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب اور ہیں, اور دنیا کی اور جو بکس ہیں اس کے پڑھنے کے اور طریقے ہیں. یہاں آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے کوئی آدمی آ گیا, آپ نے اس سے بات چیت کر لی, تو آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ بھئی پہلے قرآن کریم بند کر لو, اپنی تلاوت کو تم نے منقطع کر لیا. منقطع کرنے کے بعد جب آپ واپس شروع کر رہے ہیں تو اب آپ تعوذ کو پھر سے پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ کہ آپ کا تعلق رحمان کے ساتھ وہ کٹ چکا ہے, اب یہ دنیا کے ساتھ ہوا تھا, اب اس تعلق کو پھر خالق کائنات کے ساتھ جوڑنا ہے, تو پھر اس کے لیے بیٹھ جاؤ اور اس کے لیے تعوذ پڑھو. اگر تمہارا وضو نہیں ہے تو تم اس کلام کو چھو نہیں سکتے, لا یمسہ الا المطہرون, بے وضو ہے آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. آپ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن قرآن کریم کو ٹچ نہیں کر سکتے. آپ حالت جنابت کے اندر ہیں, آپ قرآن پاک کی نہ تلاوت کر سکتے ہیں نہ قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایک مقدس کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اسی لیے اللہ کا کلام اتارا گیا رمضان کے اندر, 24 رمضان کو اترا ہے. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر یہ قرآن کریم اترا ہے 24 رمضان کو, اور پھر وہاں سے جیسی جیسی ضرورت محسوس ہوتی رہی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین اس کو تشریف لاتے رہے قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر. تو معلوم ہوا کہ بھائی انسان کا ایک ذکر ہے ذکر جاہری, ایک ہے کہ یہ کونے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کی عظمت کو سوچ رہا ہے, اپنی عاجزی اور انتصاری کو سوچ رہا ہے, اور اسی دوران سوچتے سوچتے اس انسان کا دل پگھل گیا اور پگھلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. رجل ففاضت عینہ, وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, رجل ذکر خالین ففاضت عینہ, ذکر خالین کے دو معنی لکھے ہیں علماء نے, ایک تو مجلس میں ہے لیکن اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کا تعلق ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ حق تعالیٰ کے ساتھ اگر تعلق جوڑنا ہے تو اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان ذکر اللہ کے اندر اپنے وقت کو لگائے, اور ذکر اللہ میں بھی سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ تلاوت قرآن ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا من الشاہدین. یہ فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وہ لوگ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اس بات کی گہرائی تک پہنچتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. کیوں؟ قرآن کریم کو سن کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لائے نہیں ابھی ایمان, ایمان لانے سے پہلے جب اپنی بہن سے, بہن کو دیکھا کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہے اور نکلے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, اور وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ آپ کی بہن جو ہے قرآن کریم سیکھ رہی ہے کسی سے, آپ کے بہنوں ہی سیکھ رہے ہیں. غصے کے اندر پہنچے اندر, پہلے تو خوب پیٹا ان کو لہو لہان کر دیا, لیکن پھر یہ فرمایا کہ بتاؤ وہ کیا چیز پڑھ رہی تھی تم؟ تو بہن نے کہا کہ تم اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ تم ناپاک ہو, تمہیں پہلے غسل کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے میں غسل کر کے آتا ہوں. غسل کر لیا, اور غسل کرنے کے بعد جب تشریف لاتے ہیں اور طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرۃ لمن یخشا کا پورا رکوع جب سنتے ہیں تو وہی کفر وہی شرک ان کا یہ پانی بن کر آنکھوں کے راستے سے جاری ہوتا ہے, آنکھوں کے راستے سے جاری ہو گیا. دیکھو قرآن کریم نے کتنا بڑا اثر کر دیا. ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق, حق کی گہرائی جو ہے ان کے دل میں بس گئی کہ یہ کیا چیز ہوئی کہ وہی بت ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں, اور ایک یہ تعلیم ہے اور ایک یہ کلام ہے اللہ کا. ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرۃ لمن یخشا, یہ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے اتاری ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ کی خشیت ہو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو جس کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى, اس رحمان کی طرف سے جو عرش پر مستوی ہے, اور عرش کتنا بڑا ہے. آیت الکرسی کی تفسیر میں حضرت علامہ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بڑا میدان ہو جس کے اندر ایک انگوٹھی ہو, حق تعالی جل شانہ کے عرش کے سامنے ہم اور آپ اور پوری دنیا کی مخلوق ایسی ہے جیسے ایک بڑا میدان ہو اور اس بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثرى, وہ اللہ جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے اور زمین کے تہ تک بھی ہے. میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہے ساتوں زمینوں کے نیچے, اور وہ چل رہی ہے اندھیری رات میں, حق تعالی جل شانہ اس چونٹی کے چلنے کی آواز کو عرش پر سنتے ہیں. الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى. جب یہ قرآن سنتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بالکل اشکبار ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی لے چلو حضور کی خدمت میں. معلوم یہ ہوا کہ بھائی قرآن کریم کی تلاوت کو ہم نے کرنا ہے, سمجھ کر کرنا ہے. اگر سمجھ نہیں سکتے تو کم از کم اتنا ہم ضرور سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں اور آپ کلام کر رہے ہیں تو اس سے بڑے فائدے ہوں گے, اس سے بڑے فائدے ہوں گے. ہمارے اسلاف ایک ایک دن میں ایک ایک رات میں ایک ختم کرتے تھے. ہمارے جو امام ہیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت, حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا معمول روزانہ دن میں ایک رات ایک قرآن, رات میں ایک قرآن, اور رمضان کے اندر 61 قرآن. اللہ اکبر. شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فضائل قرآن میں لکھتے ہیں کہ بلکہ اسی فضائل رمضان میں لکھتے ہیں کہ میں اوروں کی بات نہیں کرتا لیکن جب میں اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ گھریلو کام کاج کے ساتھ روزانہ 17-18 پارے ویسے ہی پڑھ لیتی. یہ تو ان کی عورتوں کا حال ہے. ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں بھائی. ہمارے سامنے یہ مہینہ ہے جس کو ایک وابستگی ہے قرآن کریم کے ساتھ. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی اس قرآن کریم کی ہم نے قدر کرنا ہے, اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کرتے تھے قیام کے ذریعے, نماز کے ذریعے, قرآت کے ذریعے. ایمان کے بقلب ہی و لسان ہی, ذکر آپ کا قلب کے ساتھ لسان کے ساتھ, و جوارحہ ہو اپنے اعضا کا ذکر کیا ہے کہ انسان ان اعضا کو گناہوں سے بچائے, یہ ہے اس کا ذکر. یا یہ پورے اعضا کا ذکر یہ ہے کہ انسان پورے دھیان کے ساتھ ذکر کرے, یہ نہیں کہ بر زباں تسبیح ودردل گاؤ کر این چنی تسبیح کے دار دسک, کہ زبان پر تو ہمارے ذکر ہے تسبیح ہے اور دل میں گھوڑے گدے کے خیال ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں این چنی تسبیح کے دارج اثر, یہ تسبیح کیسے اثر رکھے گی. لیکن پھر بھی یہ فائدے سے خالی نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے ذکر کے اندر. کبھی کبھی کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ کام شروع کرنے کے وقت تھوڑا ہمیں اکتاہٹ ہوتی ہے یا دل نہیں لگتا ہے, لیکن دل لگانے کے لیے اس کام کو کرتے رہنا ہے, اس کام کو کرتے رہنا ہے. اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا فرما دیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَتَلَبَ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً یہ عشر اخیر کی راتوں کو اس لیے آپ جاگتے تھے تاکہ شب قدر کی تلاش کرے, جس کے متعلق حدیث پاک میں یہ فرمایا من قامها ایمانا و احتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جس نے قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اجر کی امید کے ساتھ تم نے اس رات کو لگایا ہے, من قامها ایمانا و احتسابا حق تعالی جل شانہ اس کے پچھلے سارے گناہوں پر پانی پھیر دیتے ہیں, اس کو مٹا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی حق تعالی جل شانہ نے ہمیں یہ دن عطا فرمائے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو غنیمت سمجھیں, اور یہ دو دن یا تین دن جو باقی ہیں دوسرے عشرے کے, اور وہ عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے, ابھی ہم ان تین دنوں کے اندر یوں سمجھیے کہ ہم اللہ جل شانہ سے اس طرح روئیں اور دھوئیں کہ حق تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں. یہ ہم نے کرنا ہے. پتہ نہیں آئندہ سال یہ وقت ہمیں ملے گا یا نہیں, پتہ نہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ آدمی محروم ہے جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. بس کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ممبر پر تو آپ نے جب پہلے اسٹیپ پر قدم رکھا تو یہ فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ الفاظ کہے وہاں پر کوئی دعا کرنے والا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون آدمی یہ دعا کر رہا ہے، اور کوئی ایسا موقع بھی نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں وہاں پر لے گئے وہاں گیا اور میں ممبر پر چڑھنے لگا تو پہلے قدم پر میں نے جب قدم رکھا ہے پہلی پائتی پر تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. تو میں نے کہا آمین. دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے مجھ سے یہ فرمایا کہ آمین کہو. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی اور بھی اس کی یہ بڑھ جاتی ہے. دوسرے پر جب میں نے پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کو نہ کر کے جنت کو نہ کما لے ایسا آدمی بھی ہلاک ہو. معلوم یہ ہوا کہ بھائی ہمارے اگر ماں باپ ہیں تو یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں. اگر وہ ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہیں تو معافی مانگ لیں، اگر ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں اور اللہ جل شانہ سے ان کی مغفرت مانگیں، ان کے لیے اشار ثواب کریں تو امید ہے کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اور تیسرے سٹیپ پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آدمی بھی ہلاک ہو. ایسا آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ مبارک مہینہ ہے، اگر اس میں ہماری اور آپ کی مغفرت نہیں ہوئی تو یاد رکھو کہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان کا مہینہ صحیح طور پر گزر گیا، صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح آداب کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ گزر گیا، اس کا سارا سال بہتر گزرے گا عبادت کے اعتبار سے. یاد رکھو یہ وہ فرماتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بیٹری کے چارجنگ کا سبب ہے. ہم اپنی اس ایمان کی بیٹری کو چارج کر لیں تاکہ اس کی چارجنگ سے پورا سال اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے، حق تعالیٰ جل شانہ جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو درگزر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ بدن کے جن جن اعضاء سے جو جو گناہ کیے ہیں اے اللہ اس کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما، اے اللہ اس کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما. اے اللہ تو نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اور اے اللہ اس لیے ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اور اے اللہ تو نے اس کا بھی وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میرے بندے جب مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ میرے بندے جب دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اے اللہ ہم اپنے مغفرت کی بھیک تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما دے، اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بدن کے جن جن اعضاء سے جو بھی گناہ کیے ہیں مولا معاف فرما، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو نے ہمارے ان گناہوں پر پکڑ کر لی، اے اللہ ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. اے اللہ اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں تیری عطا کی ہوئی ہیں، اے اللہ یہ ساری نعمتیں تیری عطا کی ہوئی ہیں. اے اللہ حق تو یہ تھا کہ ہم اس کو تیری عبادت میں لگاتے، اے اللہ تیرے احکام کے پورا کرنے میں لگاتے، لیکن اے اللہ اس دنیا میں آ کر, اے اللہ اس دنیا کی زینتوں میں پڑھ کر, اے اللہ ہم تجھ سے غافل ہو گئے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ رمضان کے جتنے دن گزرے ہیں اور اس میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو ہم سے قبول فرما, اے اللہ اس کا ہم صحیح حق ادا نہیں کر سکے, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویحوں کو قبول فرما, ہماری قرآن کریم کی تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ذکر کیا ہے اس کو قبول فرما. اے اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا اور رحمت کا ذریعہ بنا, تیری رحمت کے چھینٹے ہم پر ڈال دے. اے اللہ تیری رحمت کے چھینٹے ہم گنہگاروں پر ڈال دے. اے اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اور اللہ ہم کا ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا کام بن جائے گا. ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دے, ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. اے اللہ قرآن کے اصولوں پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ حضور کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ اے اللہ آج کا یہ دن جمعہ کا دن ہے اور اے اللہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے. اے اللہ اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ گھڑی اے اللہ عصر کے بعد کی بھی ہو سکتی ہے. اے اللہ اس گھڑی میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں, تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا, ہم تمام کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اے اللہ دین کی خدمت کی لائن سے جتنے کام ہو رہے ہیں ان کاموں کو قبول فرما. اے اللہ کام کرنے والوں کو قبول فرما, آپس کے اتفاق اتحاد سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی, ہمارے مساجد کی, ہماری خانقاہوں کی, دینی مراکز کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ان کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان تمام کو تو آباد فرما, اور اے اللہ اس کے آباد کرنے کے لیے جو جو اسباب ہیں ان اسبابوں میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو اس وقت روزے نہیں رکھ سکتے, اے اللہ جو اس وقت ہسپتالوں کے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں, اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اس تیرے مبارک مہینے کی لاج رکھ کر اے اللہ ان کو تو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ بغیر کسی قصور کے جیلوں میں ہیں, اے اللہ ان کو تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کو رہا فرما دے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو رہا فرما دے. اے اللہ امت کے جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, جو کہنے والے تھے کہنا بھول گئے, یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جن کا ہم پر حق ہے, یا جو ہم سے متوقع ہیں, اللہ تمام کے مقاصد کو آپ جانتے ہیں, تمام کے دلوں کے بھیدوں کو آپ جانتے ہیں. اللہ تمام کی امنگوں کو پورا فرما. اللہ تمام کی وشز کو پورا فرما. اللہ تمام لوگوں کی جو تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے, اے اللہ تمام سے تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن برائیوں سے پناہ چاہیے, اے اللہ تمام سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں, ہماری حفاظت فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا